نور کی انجمن فاطمہ مرکز پنجتن فاطمہ مرکز پنجتن فاطمہ
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، السلام علیکم۔ پروگرام فقہی مسائل کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان اظہر علی حیدری۔ ایک حدیث مبارکہ اس طرح سے نقل ہوئی ہے کہ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، آپ فرماتے ہیں کہ ہم رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ایک درخت کے سائے میں بیٹھے ہوئے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے درخت کی ایک ٹہنی توڑی اور اس کے پتے جھڑنے لگے۔ آپ نے سوال کیا، ہم سے پوچھا کہ آپ لوگ مجھ سے کیوں دریافت نہیں کرتے ہیں کہ میں ایسا کیوں کر رہا ہوں۔ ہم نے سوال کیا کہ یا رسول اللہ، فرمائیے اس کا فلسفہ کیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ جب ایک بندہ مسلمان نماز کے لیے کھڑا ہوتا ہے تو اس کے گناہ اس طرح جھڑتے ہیں جس طرح اس درخت کے پتے جھڑنے لگے۔ فقہی مسائل میں ہمارا موضوع گفتگو ہے نماز، اور ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں شریک گفتگو ہیں حجت الاسلام والمسلمین جناب مولانا محمد شفا نجفی صاحب۔ السلام علیکم مولانا صاحب، اپنے پروگرام میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ گزشتہ پروگرام میں ہمارا جو موضوع تھا وہ سجدہ تھا، اور سجدے کے واجبات بیان فرماتے ہوئے آپ نے ایک واجبات سجدہ میں سے ایک کا تذکرہ اس طرح سے فرمایا تھا کہ ضروری ہے کہ نمازی، جو شخص نماز پڑھ رہا ہے، جب وہ سجدہ کرتا ہے تو اس کے سجدے کی جگہ اور اس کے گھٹنوں اور پاؤں کی جگہ، ان دونوں کی سطح برابر ہونی چاہیے، یا اگر ایک نیچی یا اونچی ہو تو کم از کم ایک اینٹ سے زیادہ، جتنی ایک اینٹ کو کھڑا کیا جائے، اس سے زیادہ اونچی یا نیچی نہ ہو۔ ایک سوال اپنے ناظرین کے وساطت سے آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ اگر کوئی شخص غلطی سے پیشانی ایسی جگہ پر رکھ دے جو اس مقدار سے زیادہ اونچی یا نیچی ہو، تو کیا اس کا سجدہ صحیح ہوگا یا اس کو کیا کرنا چاہیے؟
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مہدری صاحب، قبل اس کے کہ میں آپ کے اس فقہی سوال کا جواب عرض کروں جس کا تعلق سجدے سے ہے، اس روایت سے جو آپ نے اپنے محترم ناظرین و سامعین کو سنائی، مجھے قرآن مجید کی ایک آیہ کریمہ یاد آ رہی ہے۔
بسم اللہ،
اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، وسارعوا الی مغفرۃ من ربکم وجنۃ عرضها السماوات والارض اعدت للمتقین۔ بہت ہی ایمان افروز قسم کی آیہ کریمہ ہے۔ اس میں اس حدیث سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ جہاں اور بہت سارے اعمال انسانوں کے گناہوں کی بخشش کے باعث بنتے ہیں، وہاں نماز بھی ایک ایسا عمل ہے کہ جس کے نتیجے میں انسان کے گناہوں کی بخشش ہوتی ہے۔ اس آیہ کریمہ میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، وسارعوا الی مغفرۃ من ربکم، تم اپنے رب کی مغفرت کی حصول میں جلد بازی سے کام لو، یعنی ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کرو، سبقت لے جاؤ، یعنی ایک دوسرے کے مقابلے میں آؤ،
صحیح،
اپنے رب کی مغفرت کے حصول میں۔
جی،
تو ظاہر ہے مغفرت یہ بندے کا کام نہیں ہے، مغفرت اللہ تعالیٰ کا کام ہے۔
بے شک
بندے کو گناہوں کو بخشنے کا اختیار اللہ تعالیٰ نے اپنے ہاتھ میں لیا ہوا ہے.
جی,
تو اس کا کیا مطلب ہو سکتا ہے کہ بندے سے کہا جائے کہ مغفرت کے حصول میں جو ہے وہ
جلدی کرو,
جلدی کرو. تو مفسرین نے معصومین کی روایات کی روشنی میں اس کی یہ تفسیر کی ہے کہ اس مغفرت سے مراد اسباب مغفرت ہیں, یعنی ان کاموں کی بجا آوری میں جلدی کرو کہ جو سبب مغفرت ثابت ہوتے ہیں, یعنی جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے وعدہ فرمایا ہے کہ اگر تم یہ کام کرو تو میں تمہارے گناہوں کو بخشوں گا.
جی,
ایک باب ہے, ایک اہم چپٹر ہے کہ ہمارے محترم ناظرین و سامعین کو یعنی روایات کی روشنی میں تلاش کرنا چاہیے ان اعمال کو کہ جن کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ نے گناہوں کو بخشنے کا وعدہ فرمایا.
وعدہ
ہے ظاہر ہے گناہ دو قسم کے ہیں, بعض گناہان صغیرہ ہیں اور بعض گناہ ہے کبیرہ.
کبیرہ
ہے. جی, معصومین نے گناہ کبیرہ کی یہ تعریف کی ہے, یا کسی بھی گناہ یا نافرمانی کے کبیرہ ہونے کا جو معیار یا دار و مدار ہے وہ یہ بتایا ہے کہ یعنی ہر وہ عمل یا گناہ کی جس کی سزا کا قرآن میں یا سنت معتبرہ میں ذکر آیا ہو وہ مثلا گناہ ہے کبیرہ, اس طرح قتل کے بارے میں ہے یا سود خوری کے بارے میں ہے یا مردار کے گوشت کھانے کے بارے میں ہے, اس قسم کے گناہ ہیں کہ جن کی سزا کا ذکر آیا ہوا ہے, دردناک عذاب, آتش جہنم یا توہین آمیز عذاب, اس طرح کی تعبیریں ہیں. ہر وہ گناہ کے جس کے لیے سزا کا ذکر قرآن میں یا سنت معتبرہ میں آیا ہو وہ گناہ کبیرہ ہے.
صحیح.
تو اس کے علاوہ باقی گناہ ہیں صغیرہ ہے. تو اس آیہ کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا اگر تم ان گناہوں سے اجتناب کرو اور بچو کہ جو کہ کبیرہ شمار ہوتے ہیں, تو گناہان کبیرہ سے بچنے اور ان سے پرہیز کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ تمہارے جو گناہان صغیرہ ہیں ان کو خود بخود معاف فرماتا ہے. اسباب مغفرت کی لسٹ تلاش کرنی چاہیے ہمارے محترم سامعین کو کہ وہ کون کون سے عمل ہیں کہ جن کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ نے گناہوں کو بخشنے کا وعدہ فرمایا ہے. تو اس حدیث شریف سے یہ ثابت ہو رہا ہے کہ جہاں اور اعمال مغفرت کے سبب ہیں, توبہ مغفرت کا سبب ہے, گناہان صغیرہ سے پرہیز, یہ گناہان کبیرہ سے پرہیز صغیرہ کی مغفرت کے باعث ہیں. اسی طرح نماز بھی گناہوں کی مغفرت کے باعث ہے. اور اس روایت میں ایک جملہ ہے, یقیناً ہمارے سامعین نے اس کی طرف توجہ دی ہوگی کہ اس میں یہ نہیں لکھا ہوا کہ انسان جب اپنے نماز سے مکمل طور پر فارغ ہو جاتا ہے, السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کے بعد جب نماز سے فارغ ہوتا ہے تب اس کے گناہ بخشے جاتے ہیں. اس میں جب بندہ مسلمان نماز کے لیے کھڑا ہو جاتا ہوتا ہے,
سبحان اللہ,
یعنی خلوص دل کے ساتھ اور ایک باشرائط نماز کے لیے بندہ جب کھڑا ہو جاتا ہے قد قامت الصلاۃ کے بعد یا نیت کے بعد, تو اس قیام کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو بخش دیتا ہے. تو اس سے ہم خود ہی اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اگر ایک باشرائط نماز کو انسان مکمل طور پر اور پھر ایک مقدس مقام پر یا انتہائی اچھے وقت میں اول وقت میں انجام دے, تو پھر اس سے انسان کی جو معنوی حیثیت ہے وہ کتنی بلند ہو جاتی ہے.
بہت خوب, بہت خوب.
تو اللہ تعالی ہمیں اسباب مغفرت یعنی جن اعمال کے نتیجے میں اللہ تعالی نے بخشنے کا وعدہ فرمایا ہے ان کو تلاش کرنے اور ان کو بجا لانے کی ہم سب کو اللہ تعالی توفیق عطا فرمائے.
آمین.
تو جہاں تک سجدے سے متعلق آپ کے اس فقہی سوال اور اس کے جواب کا تعلق ہے, آپ کا سوال غالباً یہ تھا کہ اگر انسان غلطی سے ایسی جگہ اپنے پیشانی کو رکھے یا سجدہ کرے جو معمول سے زیادہ اونچی ہے یا معمول سے زیادہ نیچے اترائی پر ہے, تو فقہا نے اس کے جواب میں فرمایا ہے کہ دیکھا جائے گا کہ جس اونچی جگہ آپ نے پیشانی کو رکھا ہے سجدہ کیا ہے یا نیچے رکھا ہے اترائی پہ رکھا ہے, وہ جگہ وہ آپ کے گھٹنوں کی جگہ یا آپ کے انگوٹھوں کی جو پاؤں کے انگوٹھے ہیں ان کی جگہ سے بہت زیادہ اونچائی پہ ہے یا بہت زیادہ اترائی پہ ہے اور اتنی اونچائی یا اترائی پہ ہے کہ عرف یعنی عام لوگ اس کو سجدہ نہیں کہتے، یہ سجدہ ہی نہیں کہلاتا، اتنی اونچائی پر ہے تو پھر یہ سجدہ شمار نہیں ہوگا۔ جہاں بھی آپ نے رکھا ہے، اونچی جگہ رکھا ہو پیشانی کو یا نیچے اترائی پہ رکھا ہو،
بہت زیادہ ڈھلان نہ ہو،
بہت زیادہ ہو،
بالکل انسان لیٹا ہوا جیسے نیچے کی طرف
اٹھا لے
یا زیادہ اونچی
پیشانی کو اٹھا لے اور ایسی جگہ رکھے جہاں سجدے کا حکم ہے، ایسی جگہ رکھے کہ اس کی سطح وہ آپ کے گھٹنوں اور انگوٹھوں کی سطح کے برابر ہو۔ اور اگر یعنی اتنی اونچائی پہ نہیں ہے اور نہ اتنی اترائی پہ ہے کہ اس کو لوگ سجدہ نہ کہہ سکیں، تو اگر تو یہ سجدے سے فارغ ہونے کے بعد، سجدے کا جو واجب ذکر ہے اس سے فارغ ہونے کے بعد اگر آپ متوجہ ہوئے ہیں کہ میں نے غلط جگہ پیشانی کو رکھا ہے، تو پھر تو ٹھیک ہے، یعنی آپ کی نماز صحیح ہے، اس کو دوبارہ پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے۔
صحیح۔
اور اگر ابھی آپ نے واجب ذکر نہیں پڑھا، پیشانی کو رکھا ہی تھا، پھر متوجہ ہوئے کہ یہ جگہ تو بہت اونچی ہے یا بہت زیادہ اترائی میں ہے، تو پھر یہ ہے کہ آپ اٹھائیں گے اس جگہ سے اور
صحیح جگہ پر،
صحیح جگہ رکھ کے آپ
جو جگہ زیادہ اونچی یا نیچی نہ ہو پھر وہاں اٹھا کر۔ بہت خوب۔ اچھا، اسی سے ایک اور سوال ذہن میں آیا کہ اگر کوئی شخص غلطی سے اپنی پیشانی ایسی جگہ پر رکھ دے جو سجدے کے لیے صحیح نہ ہو، یعنی جس پر سجدہ صحیح نہ ہو، تو اس کو کیا کرنا چاہیے؟
تقریباً اس سوال کا جواب بھی گزشتہ سوال کے جواب سے ملتا جلتا ہے۔ یہ تو انشاءاللہ بعد میں ہم تفصیل کے ساتھ بیان کریں گے کہ سجدہ کن چیزوں پر ہو سکتا ہے، اور میرے خیال میں ہم پہلے اختصار کے ساتھ اس کو بیان بھی کر چکے ہیں کہ سجدہ یا زمین پر ہوتا ہے، اس میں پتھر بھی ہے، مٹی بھی ہے، ریت بھی ہے، بشرطی کی کان نہ ہو، جس طرح نمک ہے یا عقیق ہے یا فیروزہ وغیرہ، یا زمین ہو جو کہ کان نہ ہو، اور یا پھر زمین سے اگنے والی کوئی چیز ہو جو نہ کھائی جاتی ہو اور جو ہے نا وہ کھائی بھی نہ جاتی ہو۔ تو اگر غلطی سے ایسی چیز پر انسان اپنی پیشانی کو رکھ دے کہ جس پر سجدہ نہیں ہو سکتا، اگر تو وہ واجب ذکر کو پڑھنے کے بعد متوجہ ہو کہ میں نے غلط جگہ یعنی سجدہ کیا ہے، پھر جو ہے وہ کوئی مسئلہ نہیں ہے، یعنی اس کی نماز صحیح ہے۔
ٹھیک۔
اور اگر واجب ذکر پڑھنے سے پہلے متوجہ ہوا ہو اور اس کے لیے ممکن ہو کہ اس جگہ سے پیشانی کو اٹھائے، یوں ایسی کوئی گھسیٹ کے اور اس جگہ رکھے کہ جس پر سجدہ ہو سکتا ہے، تو پھر ایسا کرے۔
اچھا۔
اور اگر بالکل ممکن نہ ہو تو پھر جس پر پیشانی رکھی ہے اسی پہ اکتفا کرے۔
اچھا۔
نماز صحیح ہے، اس کو پھر دوبارہ پڑھنے کی ضرورت
نہیں۔ صحیح۔
جی
صحیح۔ مولانا صاحب، آپ کی گفتگو جاری ہے لیکن وقت ہوا چاہتا ہے بریک کا۔ ناظرین کرام، یہاں پر لیتے ہیں ایک چھوٹی سی بریک، اور بریک کے بعد دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ ناظرین کرام، اپنے پروگرام میں آپ کو دوبارہ خوش آمدید کہتا ہوں، اور آئیے سوالات کا سلسلہ ایک بار پھر شروع کرتے ہیں۔ مولانا صاحب، ابھی بریک سے پہلے جو جواب آپ نے فرمایا، سوال تھا، اس میں ایک آپ نے فرمایا کہ اگر شخص پیشانی ایسی جگہ پر رکھ دے جو صحیح نہ ہو اور وہ گھسیٹ سکتا ہو، تو پھر اس کو، تو کیا پیشانی اٹھا کر نہیں رکھی جا سکتی دوسری جگہ پر؟ اسی سے ایک اور سوال بھی بنتا ہے جو میں پہلے ہی عرض کر دوں کہ اگر ایک شخص پیشانی کسی ایسی جگہ پر رکھے جس پر سجدہ صحیح ہے، لیکن وہ پیشانی رکھتے ہی بے اختیار اس کی پیشانی اٹھ جائے، تو کیا اس کا سجدہ صحیح ہے، اس کا سجدہ ہو گیا، یا دوبارہ کرنا پڑے گا، یا مثلا اس کا کیا حکم ہوگا؟
جی جی، وہ پہلے سوال میں یہ اس لیے کہ اگر جس چیز پر اس نے پیشانی کو رکھا ہے جہاں نہیں رکھنا چاہیے تھا، تو یہ وہ گھسیٹ کے رکھنے کی تعبیر اس لیے ہے کہ اگر بالکل اس کے ساتھ کوئی ملی ہوئی چیز ہے کہ جس پر سجدہ صحیح ہے
جی
تو وہ گسیٹ کے اپنی پیشانی کو اس جگہ سے دوسری جگہ منتقل کرے گا، اور اس طرح یہ گویا دو سجدے بھی شمار نہیں ہوں گے، ایک ہی سجدہ گویا شمار ہوگا.
صحیح.
اس لیے یہ تعبیر جو ہے
صحیح.
فقہی کتابوں میں لفظ جر استعمال ہوا ہے، جس کا مطلب ہے کھینچنا یا جی وہ گسیٹنا استعمال ہوا ہے.
اگر اٹھا کر رکھیں گے تو دو سجدے ہو جائیں گے،
شمار ہوں گے.
صحیح.
تو یہ جہاں تک دوسرے آپ کے سوال کا تعلق ہے، آپ نے فرمایا کہ اگر ایک آدمی بے اختیار سجدے سے سر اس کا
اٹھ جائے
یا اٹھ جاتا ہے
جی
تو اس کا حکم فقہا نے یہ بیان کیا ہے کہ البتہ اس میں یہ فرق نہیں رکھا گیا کہ یہ جو بے اختیار سجدگاہ سے پیشانی اٹھ گئی ہے
جی جی
وہ واجب ذکر پڑھنے سے پہلے اٹھی ہو یا واجب ذکر کے بعد.
صحیح.
چونکہ پہلے بھی ہم نے عرض کیا تھا کہ جو سجدے کی حقیقت ہے، یعنی جس عمل کے نتیجے میں سجدہ کہا جاتا ہے
جی
وہ پیشانی کا زمین کے اوپر رکھنا ہے.
صحیح.
تو یہ چونکہ رکھ چکا ہے اور بے اختیار، اور جب رکھا تھا تو وہ اپنے مرضی سے اور اپنے ارادے سے رکھا تھا
جی جی،
اب بے اختیار اس کا سر سجدگاہ سے
دھکا لگ جاتا ہے کچھ
جی جی کسی وجہ سے اگر بڑھ گیا ہے، ذکر اس نے واجب پڑھا ہو یا نہ پڑھا ہو،
ٹھیک،
اگر تو وہ اپنے آپ کو کنٹرول میں رکھ سکتا ہے،
ٹھیک،
اور دوبارہ بے ساختہ اس کی جو پیشانی ہے وہ اس سجدگاہ کو نہ لگے
جی
تو پھر یہ اپنے آپ کو روکے، کنٹرول کرے،
اچھا،
اور سیدھے بیٹھ جائے.
صحیح.
اس طرح ہم پہلے سجدے اور دوسرے سجدے کے درمیان میں سیدھے بیٹھ جاتے ہیں اور استغفر اللہ
ربی واتوب الیہ
پڑھنے کے بعد پھر دوبارہ سجدے میں جاتے ہیں
جی جی جی.
تو اس نے بھی چونکہ ایک دفعہ جو واجب لازمی طور پر پیشانی کو سجدگاہ کے اوپر رکھنا تھا وہ رکھ چکا
جی،
بے اختیار اس کا سر ذکر سے پہلے یا بعد میں اٹھ گیا ہے
جی،
تو اگر کنٹرول میں رکھ سکتا ہے اپنے آپ کو تو کنٹرول میں رکھے،
ٹھیک،
اور پھر سیدھے بیٹھ جائے اور استغفر اللہ کے بعد دوسرا سجدہ انجام دے.
صحیح.
اور اگر وہ اپنے آپ کو کنٹرول نہیں کر سکتا،
ٹھیک،
تو وہ سجدے میں جائے گا
جی،
لیکن یہ اس کا دوسرا سجدہ شمار نہیں ہوگا.
اچھا.
یہ اس کا دوسرا سجدہ شمار نہیں ہوگا، یہ اس کا پہلا سجدہ شمار ہوگا، پھر یہ اٹھ جائے،
ٹھیک،
اٹھ کے استغفر اللہ ربی واتوب الیہ کہے، اور دو سجدوں کے درمیان جو جتنی مقدار میں اس نے سکون کے ساتھ بیٹھنا ہے
جی
اس کے بعد پھر جو ہے وہ دوسرا سجدہ کرے اور واجب ذکر بجا لائے.
صحیح. اچھا مولانا صاحب، ایک اور عموماً مسئلہ پیش آتا ہے ہمیں ابھی دوران گفتگو میں ذہن میں، کہ اگر مثلا جس چیز پر سجدہ کرنا ہے سجدہ گاہ وہ زیادہ میلی ہو گئی ہو یا اس کا رنگ تبدیل ہو گیا ہو، جو کہ عموماً ہمارے ساتھ یہ مسئلہ پیش آتا ہے، تو کیا کرنا چاہیے؟ کیا نماز صحیح ہے ہماری اس صورت میں، یا اس کا کیا حکم ہوگا؟
تقریباً اس سے ملتا جلتا مسئلہ وضو کے باب میں گزر چکا ہے، جہاں یہ بیان کیا گیا کہ جو آپ کے اعضاء وضو ہیں، چہرہ ہو یا ہاتھ، ان پہ کوئی ایسی چیز نہ ہو جو کہ پانی اور آپ کے جلد کے درمیان حائل ہو،
رکاوٹ
ہو
جی.
اگر یہ چیز صرف رنگ کی صورت میں ہو، جس طرح لوگ مہندی لگاتے ہیں مختلف
جی جی
مناسبتوں پہ
جی جی،
تو وہ چونکہ رنگ کوئی ٹھوس چیز نہیں ہے،
صحیح،
جو پانی اور جلد کے درمیان میں
رکاوٹ
اور وہ حائل بنے
جی،
تو کوئی حرج نہیں ہے.
صحیح ہے.
لیکن اگر وہ کوئی نیل پالش کی طرح کوئی ٹھوس چیز ہے،
صحیح،
جو پانی اور آپ کے جسم وہ چاہے جلد ہو یا
جی
ناخن
جی جی،
ان کے درمیان اگر رکاوٹ ہو تو وضو صحیح نہیں
صحیح
ہے.
یعنی وہ چکنائی
بہت زیادہ توجہ طلب ہے یہ نقطہ
جی جی جی،
خصوصاً خواتین کے لیے، ہمارے مائیں اور بہنیں
جی
جو نماز کی پابند ہیں
جی،
تو انہیں خیال رکھنا چاہیے کہ اگر ناخن کے اوپر، پہلے بھی ہم بیان کر چکے ہیں
جی،
لیکن مسئلہ کی اہمیت
اور
اس کی حساسیت کی خاطر میں یاد دہانی کرا رہا ہوں
کہ
اگر ناخن کے اوپر نیل پالش ہے
جی،
یا خواتین جو گھر کا کام کرتی ہیں، کچن کا کام کرتی ہیں
جی جی،
آٹا گونتی ہیں
جی جی،
تو
جی
وہ آٹا ناخن کے اوپر جو ہے وہ
رہ جاتا ہے
صحیح، کافی ٹھوس
جی جی جی،
کافی محنت کرنی پڑتی ہے اس
جی
کو
جی
صاف کرنے کے لیے،
صحیح،
یا بعض سبزیوں کو جب خواتین چھیلتی ہیں
جی جی
تو تہسی سبزی چھیلتے وقت ان کے ہاتھوں کے اوپر
بن جاتی ہے،
جم جاتی ہے، جم جاتی، بن جاتی ہے
جی.
تو وہ یقیناً جو ہے نیل پالش یا اس طرح کی چیزیں جی. آٹا جی. وہ ان کو جو ہے نا وہ صاف کریں، ہٹائیں، پھر وہ یا ان کا غسل صحیح ہوگا اور اس کا غسل صحیح ہوگا.
اچھا یہی صورت ہے چکنائی کے بارے میں بھی، آج مثلا
اگر معمولی ہو یا چکنائی اگر معمولی ہو اور جو پانی آپ ڈالتے ہیں وہ جلد کے اوپر ٹھہر جاتا ہے تو کوئی حرج نہیں ہے. زیادہ ہو جس کی وجہ سے بالکل وہ بالکل نہیں ٹھہرتا تو وہ اس کو صابن وغیرہ کے ذریعے اس چکنائی کو دور کر کے پھر جو ہے نا وہ وضو یا غسل کریں.
صحیح.
تو یہ جو سجدہ
میلہ ہے
یہ بھی چونکہ حکم یہ ہے کہ جو آپ کی پیشانی ہے وہ زمین پر ہو، پتھر ہو یا ریت یا مٹی یا زمین سے اگنے والی وہ چیزیں کی جو کھائی بھی نہ جائیں اور پہنی بھی نہ جائیں
جی.
تو یہاں بھی دیکھا جائے گا کہ اگر جو سجدگاہ ہے پتھر ہے یا خاک کربلا کی بنی ہوئی سجدگاہ، وہ اگر یعنی بار بار یا ایک عرصے تک سجدے کی وجہ سے اس کا رنگ اگر تبدیل ہو گیا ہے
جی. جی.
تو پھر کوئی حرج نہیں ہے.
اچھا
ظاہر ہے ایک پتھر بھی اگر آپ رکھتے ہیں سجدے کے لیے تو کچھ دن استعمال کرنے کے بعد اس کا رنگ ویسا نہیں رہتا
جی.
جیسے شروع کے دن میں اس کا رنگ تھا، رنگ اس کا بدل جاتا ہے
جی.
اسی طرح وہ مٹی کی بنی ہوئی جو سجدگاہ ہے وہ بھی چند ہفتے یا چند مہینوں کے بعد اس کا وہ شروع کا رنگ نہیں رہتا.
صحیح.
تو اگر تو خدا نخواستہ وہ میل کی تہ جم گئی ہے جو آپ کی پیشانی اور اس مٹی کے درمیان رکاوٹ ہے، پھر سجدہ صحیح نہیں ہوگا.
صحیح.
اور اگر پسینہ وغیرہ کی وجہ سے
جی.
یا وضو کر کے اور گیلے پیشانی
جی.
گیلے پیشانی کے ساتھ جی. انسان سجدہ کرتا ہے تو ظاہر ہے اس کا رنگ تبدیل ہو جاتا ہے
جی. جی.
تو رنگ جو ہے وہ رکاوٹ نہیں ہے جی. آپ کی پیشانی اچھا. اور
صحیح.
خاک کے درمیان، جس طرح مہندی کا رنگ جو
جی.
ہے وہ پانی اور آپ کی جلد میں
رکاوٹ
شمار نہیں ہوتا.
اچھا قبلہ ایک اور سوال اسی سے ذہن میں آیا کہ مثلا جب ہم وضو کر چکنے کے بعد بعض لوگوں کی جلد خشک ہوتی ہے، وہ کوئی کریم یا کوئی چکنائی والی کوئی چیز وہ لگا لیتے ہیں اپنے چہرے پر، تو وہ چکنائی جو اب پیشانی پر لگی ہوئی ہے خشکی کو دور کرنے کے لیے، وہ چکنائی کیا سجدہ گاہ اور انسان کی پیشانی کے درمیان رکاوٹ بنتی ہے؟
نہیں نہیں، وہ چکنائی نہیں بنتی. ایک تو عام کریم جو ہے نا وہ اس میں اتنی چکنائی ہوتی
نہیں ہے، ٹھیک.
تو وہ میں نہیں سمجھتا کہ وہ تہ شمار ہو.
صحیح.
اور آپ کی پیشانی اور پتھر یا
جو بھی سجدہ گاہ ہے اس کے درمیان. صحیح، خوب بہتر. اچھا ایک اور سوال قبلہ ذہن میں آیا، آپ نے اعضائے سجدہ کے بارے میں پچھلے پروگرام میں تفصیل سے بیان فرمایا تھا کہ واجبات سجدہ میں سات اعضاء وہ ہیں، ایک واجب کے یہ سات اعضاء جسم کے وہ ہیں جن کا لگنا زمین پر ضروری ہے دوران سجدہ. ان میں آپ نے پیشانی پر بالخصوص توجہ دلوائی تھی کہ پیشانی کا لگنا وہ زیادہ اہم ہے. اچھا اسی حوالے سے پاؤں کے انگوٹھوں کے بارے میں کیا حکم ہے کہ اگر مثلا کسی کو شخص اس کے پاؤں کے انگوٹھے نہ لگ سکیں یا ناخن زیادہ لمبے ہونے کی وجہ سے وہ انگوٹھے نہ لگتے ہوں زمین پر؟
جی جی، یہ عرض کیا گیا گزشتہ پروگرام میں کہ سات اعضاء بدن ان کو حالت سجدے میں زمین سے لگنا چاہیے
جی.
البتہ پیشانی اور باقی چھ اعضاء میں یہ فرق تھا کہ پیشانی کو اگر ہم مثلا دو دفعہ زمین پر رکھتے ہیں
جی.
یعنی زائد اضافہ
جی.
تو نماز سے باطل ہو سکتی
صحیح.
ہے، لیکن اگر باقی اعضاء بدن کو مثلا ہتیلے کو اٹھا کے دو تین دفعہ انسان زمین پر رکھے
جی
یا
جی.
گھٹنوں کو
جی جی.
یا پاؤں کے انگوٹھوں
جی.
کو تو
جی.
یہ زائد سجدہ شمار نہیں ہوتا.
نہیں ہوتا.
وضع الجبہ یعنی پیشانی کو زمین پر رکھنا یہ سجدے کی حقیقت ہے.
صحیح.
تو اگرچہ پیشانی کی طرح سجدے کے دوران باقی چھ اعضاء کو بھی زمین سے لگنا چاہیے.
صحیح.
لیکن اگر مثلا دو دفعہ
جی.
زیادہ آپ ہتھیلی کو زمین پر رکھیں گے اٹھا کے
جی.
اس سے آپ کی نماز باطل
نہیں
ہوگی.
صحیح.
البتہ انگوٹھوں کا جہاں تک سوال ہے، انگوٹھے ایک تو یہ ہے کہ بعض اوقات انسان انگوٹھے کا جو سرا ہے
جی.
مثلا یہ حصہ انگوٹھے
جی.
کا
جی.
اس کو زمین پر رکھتا ہے.
صحیح.
یقیناً انسان کی نماز جو ہے وہ صحیح ہے.
ٹھیک.
تو ضروری نہیں کہ یہ جو اس کا سرا ہے
جی
وہی زمین سے لگے
ٹھیک،
بلکہ مثلا اس کا اندر کا حصہ ہے
ٹھیک،
یہ جگہ بھی مثلا یہ سرا جو ہے وہ زمین سے اٹھا ہوا ہے
جی جی،
اور یہ جب اس کا جو باطنی یا حصہ ہے
نیچے
وہ زمین سے
جی
لگے یا مثلا تھوڑا سا یوں
موڑ کے رکھا ہوا
یہ مروڑ یا
موڑ کے رکھا ہوا
اور یہ ناخن جو ہے نا یوں زمین سے لگے
جی جی،
دونوں صورتوں میں آپ کہہ سکیں گے کہ اس کا انگوٹھا زمین سے لگا ہے،
یعنی گویا نماز صحیح ہے
جی جی، نماز صحیح ہے
ٹھیک،
اور اگر ناخن اتنا بڑا ہے
جی
کہ وہ ناخن کا سرا لگ رہا ہے باقی جو انگوٹھے کا گوشت کا حصہ
جی جی
یا اس کے برابر کا جو ناخن ہے
جی
وہ زمین سے اٹھا ہوا ہو
صحیح،
تو یہ گویا یا سجدے کے جو صحیح طریقہ نہیں ہے،
اچھا
نماز اس کی صحیح نہیں ہوگی
صحیح،
حتیٰ بعض فقہا نے یہاں تک فرمایا ہے کہ اگر انسان نے غلطی سے ایک عرصے تک اس طرح نمازیں پڑھتا رہا ہو
جی
کہ یعنی انگوٹھے کا وہ حصہ جو زمین پر لگنا چاہیے
جی
تھا دوران
جی
نماز
جی
وہ نہیں لگایا،
اچھا
اور بعد میں متوجہ ہو
جی
تو اس حالت میں پڑھی گئی نمازوں کو دوبارہ پڑھنے کا بعض فقہا نے
اچھا
حکم دیا ہے،
اہم ہے کہ
جی 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 البتہ اس سلسلے میں عرض کریں گے کہ اس مسئلے میں جو بھی ان کے مقلد ہیں
جی جی
اس کی تقلید کرتے ہیں اور فتویٰ
جی
کے مطابق اپنی
عبادت
کو انجام دیتے
جی
ہیں جی جی
ان سے
روشنی میں جب اپنی عبادات کو انجام دیں۔
مولانا صاحب آپ کی گفتگو یقیناً نہایت دلچسپ ہے، موضوع بھی بہت خوبصورت ہے، اس پر مزید سوالات بھی آئیں گے لیکن وقت ہمیں مزید آگے جانے کی اجازت نہیں دے رہا، آپ کا تہ دل سے شکر گزار ہوں، آپ نے اپنی مصروفیات میں سے وقت نکالا ہمارے اسٹوڈیو میں تشریف لائے، انشاءاللہ اگلے پروگرام میں پھر آپ سے استفادہ کریں گے۔ ناظرین کرام اس امید کے ساتھ آپ سے اجازت چاہتے ہیں کہ آپ اپنی آراء سے ہمیں ضرور آگاہ فرمائیں گے، دیے گئے ای میل ایڈریس پر آپ ہمیں اپنی تجاویز ضرور لکھ بھیجیے گا۔ اگلے پروگرام تک کے لیے اپنے میزبان اظہر علی حیدری کو اجازت دیجیے، خدا حافظ۔
إنما أنت منذر ولكل قوم هاد